میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، اور وہ فرشتہ، اس کی ڈیوٹی گویا یوں کہیے کہ قبر انور میں، قبر انور کے قریب ہے، یعنی وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور وہ فرشتہ سارے عالم میں جہاں کہیں سے بھی جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی درود پاک پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں، تو وہ فرشتہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اپنے کانوں سے سارے عالم کی درود پاک کو سنتا ہے، چاہے وہ درود پاک پاکستان سے پڑھا جائے، ہندوستان سے پڑھا جائے، افغانستان سے پڑھا جائے، ازبکستان سے پڑھا جائے، انگلستان سے پڑھا جائے، دنیا میں کہیں بھی رہنے والا شخص جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، تو وہ فرشتہ اس کو مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر جس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ سنتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو شخص درود پڑھتا ہے اس کا نام لے کر اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پاک پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی خوشبختی ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس کا نام بھی بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے باپ کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ یہی کیا کم خوشبختی ہے کہ کسی مسلمان کا نام اس کے آقا کے دربار میں پیش کیا جائے۔ آج دنیا میں غور کریں کہ کسی مجلس میں اگر کسی کا غائبانہ ذکر کیا جائے، کسی اچھے کے سامنے ذکر کیا جائے، کسی معزز کے سامنے ذکر کیا جائے، تو بڑا وہ خوش ہوتا ہے کہ یار میرا ذکر میری غیر موجودگی میں میرے استاد کی خدمت میں ہوا، استاد کے پاس ہوا، میرے پیر و مرشد کے پاس ہوا، بہت خوش ہوتا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو کہ آج میرا پڑھا گیا درود بارگاہ رسالت میں میرا نام لے کر پیش کیا گیا ہے، سبحان اللہ، تو کیسی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نام پیش ہونا یہ ایک مسلمان کے لیے بڑی خوشبختی ہے۔ تو جب ہم درود پڑھتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، غور کیجئے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ فرشتہ ہمارا نام لے کر اور ہمارے باپ کا نام لے کر بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہے، کتنی بڑی خوشبختی ہے یہ۔ اور دوسری بات یہاں یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایک فرشتہ سارے عالم میں، دنیا میں کہیں سے کوئی شخص درود پڑھتا ہے، وہ اپنے کان سے مدینہ منورہ میں قبر انور پر رہتے ہوئے، قبر انور کے قریب رہتے ہوئے سارے عالم کی آواز سنتا ہے۔ نہ صرف آواز سنتا ہے بلکہ وہ یہ بھی جانتا ہے، آواز میں تمیز کرنا جانتا ہے کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ درود کس نے پڑھا ہے۔ جس نے درود پڑھا ہے اس کا نام جانتا ہے، جس نے درود پڑھا ہے اس کے باپ کا نام جانتا ہے۔ ایک فرشتے کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے تو جن کی قبر انور کے قریب وہ موجود ہے، جو ان کے اور ہم سب کے آقا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی قوت عطا فرمائی ہوگی کہ فرشتہ تو سارے عالم کی آواز سن سکتا ہے اور فرشتوں کے آقا کیا سارے عالم کے پڑھے گئے درود پاک کو نہیں سن سکتے، اپنے امتی کے پڑھے گئے درود پاک کو نہیں سن سکتے؟ سنتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اہل محبت کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کے سننے والی اسلامی بہنوں، خوش ہو جائیے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو آقا کے دربار میں ہمارا نام پیش کیا جاتا ہے. ابھی اسی تصور کو جماتے ہوئے کہ جب ہم درود پڑھیں گے تو ہمارا نام ہمارے آقا کے دربار میں پیش کیا جائے گا، ہم سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. مبلغین عموماً درود پاک کے فضائل سے اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں، وہاں درود پاک کے اس بہترین وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنے کی ترغیب بھی اس سے موجود ہوتی ہے کہ جب اتنا اہم وظیفہ ہے یہ کہ ایک درود پڑھیں تو 10 گنا معاف ہوں، ایک درود پڑھیں تو 10 درجات بلند ہوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو 10 نیکیاں ملے، عقدے اور پریشانیاں دور ہوں، پریشانیاں اور مصیبتیں ٹلیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت ملے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسے کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو زیارت نصیب ہو، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو. اتنا عام وظیفہ جس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس پر ایک توجہ یہ بھی دلائی جاتی ہے کہ ہم درود پاک پڑھنے سے غافل نہ رہیں. یہ اہمیت کا بھی جو ہے وہ اہمیت کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے اس وظیفے کی، اور یہ بات کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے کہ ہم درود و سلام کے اس عمل کو پابندی سے کرتے رہیں. جو پابندی سے درود پاک پڑھتے ہیں وہ اس کی برکات حاصل کرتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. وہ تو ہمیں نہ بھولے، نہ وقت پیدائش بھولے، ساری زندگی اپنی امت کو یاد کرتے رہے، قبر اندر میں رکھے گئے یاد کیے گئے، معراج پہ تشریف لے گئے امت کو یاد رکھا، قیامت کے دن یاد رکھیں گے، قبر انور میں آج بھی اپنی امت کو یاد کرتے ہیں. وہ تو ہمیں بھولے نہیں، مگر آج امت ہی غور کرے کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے میں اس کا کیا معمول ہے. تو یہاں درود پاک کی اہمیت کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنے اور درود پاک کی کثرت کرنے کی طرف جو ہے وہ توجہ بھی دلائی جاتی ہے. بیان کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے، فضیلت بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور آج اجتماع سنتوں بھرے اجتماع کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے نیت کیجئے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھیں گے. ایک بات مگر یاد رکھیے کہ جو بھی عمل کریں مستقل کریں، اگرچہ وہ قلیل ہو مگر ہو مستقل. ایک مرتبہ تو آپ نے 1000 دفعہ درود پاک پڑھ لیے، اور جب دوسرا دن ہوا تو آپ 100 بھی نہ پڑھ پائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مستقل جو عمل کریں گے اگرچہ وہ قلیل ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے. تو اپنی عادت بنائیے. اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ پیش کرتا ہوں. مثلا آپ نے 300 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ذہن بنایا، دن میں کسی وجہ سے آپ 100 مرتبہ پڑھ سکے، رات میں سونے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا جو میں نے تعداد جو عدد میں نے مقرر کیا ہے کیا اس مقررہ عدد کو آج میرے دن میں پورا کر لیا، کیا آج میں نے 300 مرتبہ درود پاک پڑھنے تھے وہ پڑھ لیے. اگر نفی میں جواب آئے، نہیں میں جواب آئے، تو اپنے جو کمی رہ گئی ہے درود پاک میں وہ رات کو سونے سے پہلے پورا کر لیجئے. انشاءاللہ اس عمل سے آپ روزانہ 300 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 500 مرتبہ جو بھی عدد آپ فکس کریں گے وہ آپ کا درود پاک کا عدد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. مقصود یہ ہے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں, درود پاک کے وظیفے کو پورا کریں, ضرور پڑھیں, انشاءاللہ رحمان اس کی برکتیں ضرور پائیں گے اس دنیا میں بھی, قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. یعنی برا عمل ہے اگر اچھی نیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور جو اچھا عمل ہے اگر اس کی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا. اچھے عمل کی کوئی نیت نہیں ہوگی تو اس کا ثواب نہیں ہوگا. مثلا اجتماع میں ہی آ گئے اور روٹین سے آ گئے, کوئی نیت ہی نہیں ہے اجتماع میں آنے کی, عادتن آ گئے اور اجتماع میں آنے کی کوئی نیت نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ثواب نہ ملے کہ کوئی نیت شامل ہی نہیں تھی. اس لیے ہر عمل خیر سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. مدنی چینل کے مختلف سلسلوں میں, بیان کے آغاز میں, اسی طرح مدنی مذاکرے سے قبل امیر اہل سنت نیتیں فرماتے ہیں اور ہمیں ترغیب دلاتے ہیں کہ ہم عمل سے پہلے, عمل خیر سے پہلے نیتیں کرتے چلے جائیں. تو اب بھی ہم بیان کے آغاز میں کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کے خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانہ بیٹھوں گا, ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. اگر صلو علی الحبیب کی صدا لگائی گئی تو انشاءاللہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا, یعنی درود پاک پڑھوں گا. اگر اذکر اللہ کہا گیا تو اللہ کا ذکر کروں گا, اگر توبو الی اللہ کہا گیا تو میں توبہ اور استغفار کروں گا. بیان کے بعد جو ہے دوسروں سے سلام و مصافحہ کروں گا, انفرادی کوشش کروں گا. انشاءاللہ مزید نیتیں شامل کرنے سے ثواب میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, دور جاہلیت میں عربوں پر چھائے جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں خال خال یعنی بہت کم ہی نور علم سے لوگ منور نظر آتے. اسلام نے عربوں کو جہاں دیگر قوموں کی طرح تہذیب و تمدن سے روشناس کرایا, وہیں انہیں زیور علم سے بھی آراستہ کیا, جس کے لیے معلم کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اقدامات کیے. انہی میں سے ایک سلسلہ درس و بیان بھی ہے. اس کی بدولت مرد حضرات تو علم کے ٹھاٹے مارتے سمندر سے سیراب ہونے لگے, مگر ہنوز یعنی ابھی تک خواتین کی تشنگی کا الگ سے کوئی معقول اور مناسب انتظام نہ ہو سکا, بلکہ وہ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے خاص خاص مواقع مثلا عیدین میں حاضری کی منتظر رہتی. یہی وجہ تھی کہ صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن کی علمی تشنگی روز بروز بڑھتی رہی, اور ان کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ ان کے لیے بھی ایسے اجتماعات منعقد ہونے چاہیے جن میں صرف اور صرف انہی کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو. اس آرزو کا اظہار اس وقت سامنے آیا جب ایک صحابیہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر باقاعدہ عرض کی کہ ان کے لیے بھی کچھ وقت خاص ہونا چاہیے جس میں وہ دین کی باتیں سیکھ سکیں. چنانچہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے فرماتے ہیں آپ کہ اس صحابیہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, مردوں نے آپ کا فیض صحبت بہت حاصل کیا, ہر وقت آپ کی احادیث مبارکہ سنتے رہتے ہیں, ہم کو حضور کی خدمت میں حاضری کا اتنا موقع نہیں ملتا, مہینے میں یا ہفتے میں ایک دن ہمیں بھی عطا کر دیجیے, اس میں صرف ہم کو واعظ و نصیحت فرمایا کیجیے اور آپ ہمیں وہ کچھ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. چنانچہ باریا بھی ہوئی اور آپ نے انہیں مخصوص جگہ پر مخصوص دن جمع ہونے کا ارشاد فرمایا. سبحان اللہ, اس روایت میں صحابیات کے دین سکھانے کے بارے میں کلن اور ان کے علم دین سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. یعنی وہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام تو بارگاہ رسالت سے صحبت حاصل کر رہے ہیں, صحابہ کرام ہر نماز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں, نماز کے بعد بھی اور مختلف اوقات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے پیارے ارشادات سنتے ہیں, تو ان کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی اس کا اظہار کیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہیں وقت عطا کیا گیا. آخر میں یہ شعور کیسے پیدا ہوا, اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب نبی کریم علیہ السلام کی نظر شفقت کا نتیجہ تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی ادراک تھا کہ عورت پر پوری نسل کی تعلیم و تربیت کا انحصار ہے. چنانچہ آپ نے خواتین کو معاشرے میں جہاں بحیثیت ماں, بحیثیت بہن, بحیثیت بیوی اور بحیثیت بیٹی کی عظمت بخشی اور ان کے حقوق مقرر کیے, وہیں ان کے لیے بہترین تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی فرمایا, تاکہ یہ اپنی ذمہ داریوں سے کما حقہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے اور ان کی گود میں ایک صحت مند نسل تیار ہو, کہ بلا شبہ ماں کی گود بچے کی اولین درسگاہ ہے. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ بات حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم یا ملت کو اس کے آئندہ نسلوں کی مذہبی و ثقافتی تربیت کرنے اور اسے مخصوص قومی اور ملی تہذیب و تمدن و کلچر سے بہرہ ور کرنے میں اس قوم کی خواتین نے ہمیشہ بنیادی کردار ادا کیا ہے, کیونکہ ایک عورت ہر معاشرے میں یا تو ماں ہوتی ہے, کہیں وہ بہن ہے, کہیں وہ بیوی ہے, کہیں وہ بیٹی ہے, اور اپنی ذات سے وہ اس انداز میں وابستہ ہو کر کسی نہ کسی طرح معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے. لہذا اسلام نے عورتوں کے اس بنیادی اہمیت کے پیش نظر اس کی ہر حیثیت کے مطابق اس کے حقوق اور فرائض کا نہ صرف تعین فرمایا بلکہ اسے معاشرے کا ایک اہم اور مفید فرد بنانے کے لیے اس کی تعلیم و تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی ہے. چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی بہنوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے مختلف مواقع پر جو فرامین ارشاد فرمائے وہ میں آج آپ کو سنت و بھرے اجتماع کے اس بیان میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. نہایت توجہ کے ساتھ سنیے مدنی چینل کے ناظرین کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے کیا ارشادات فرمائے. ایک موقع پر ارشاد فرمایا, عورتوں کو چرخہ کاٹنا سکھاؤ اور انہیں سورہ نور کی تعلیم دو. ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, علم دین سیکھنے کی غرض سے آئے ہوئے صحابہ اکرام سے فرمایا, جاؤ اپنے بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھاؤ اور ان پر عمل کا حکم دو. ایک حدیث پاک میں فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کو دو ایسی آیات پر ختم فرمایا جو مجھے اس کے عرشی کے خزانے سے حاصل ہوئی ہیں, لہذا انہیں خود سیکھو اور اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. یہ دونوں نماز, قرآن اور دعا کا حصہ ہیں. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اور نمبر دو دوسری بات ارشاد فرمائی اہل بیت کی محبت، آل رسول کی محبت، اور نمبر تین قراءت قرآن. سبحان اللہ، غور کیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھائیں. مدنی چینل بھی اور مبلغین بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی جام تقسیم کرتے رہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کا جو عشق تھا، تابعین کا جو عشق تھا، اولیاء کاملین کا جو عشق تھا، وہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کیسی محبت کیا کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، تابعین کیسی محبت کیا کرتے تھے، اولیاء کاملین کیسی محبت کیا کرتے تھے. اسی طرح اہل بیت کی محبت کو سکھانے کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، اس امت کو اہل بیت سے بہت محبت ہے، نبی کریم علیہ السلام کے آل سے بہت محبت ہے، اپنی اولادوں کو بھی یہ محبت ہمیں سکھانی ہے تاکہ ان کے رگو پے میں نبی پاک کی محبت اور ان کی آل و اولاد کی محبت یہ قائم و دائم رہے. یہ ایک مسلمان کا سرمایہ ہے، اور قرآن کی محبت ان کے سینوں میں جمی رہے، قرآن پڑھتے رہیں، سکھاتے رہیں، سیکھتے رہیں. ایک حدیث پاک میں اور ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں آداب زندگی سکھاؤ. ایک حدیث میں فرمایا جس نے تین بچیوں کی پرورش کی، انہیں ادب سکھایا، ان کی شادی کی اور اچھا سلوک کیا، اس کے لیے جنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی کس کے لیے، کہ جو انہیں اچھا ادب سکھائے اپنی بچیوں کو اور ان کی شادی کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. آپ نے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیسے پیارے پیارے فرامین ارشاد فرمائے. یقیناً اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے اپنے ہر ماننے والے کے لیے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ کائنات عالم کے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اولاً اللہ نے علم کی بدولت ہی تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی. چنانچہ ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے. اس طرح نبی کریم علیہ السلام پر غار حرا میں سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ بھی علم کی اہمیت کا بیان ثبوت ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو. خلق الانسان من علق، پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. اقرا وربک الاکرم، اور الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. ان آیات مبارکہ میں جہاں اللہ کے رب اور خالق ہونے کا ذکر ہے، یعنی فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو پھر فرمایا اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. ان آیات مبارکہ میں اللہ نے جہاں اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا، وہیں علوم کی بعض اہم شاخوں یعنی عمرانیات، تخلیقات، حیاتیات اور علم اخلاقات اخلاقیات کی طرف بھی اشارہ فرمایا. الغرض ان آیات کریمہ کے ہر ہر لفظ سے علم کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. نیز ان آیات مبارکہ میں جہاں دو مرتبہ علم حاصل کرنے کا حکم ہے، وہیں اس احسان کا اظہار بھی ہے کہ یہ اسی کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو علم عطا فرمایا، لکھنا بھی سکھایا. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اسلام نے علم حاصل کرنے کو ہر چیز پر ترجیح دی، اور اسلام قطعاً یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی مسلمان خود کو علم سے محروم رکھے. مگر سوال یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے؟ یہ تمیزی گفتگو کی گئی، ابتدائی گفتگو کی گئی، اس میں علم کے متعلق قرآنی آیات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بیان کیے گئے. اس سے علم کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. علم حاصل کیا جائے، علم کو پھیلایا جائے، علم کو سیکھا جائے. اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا گیا. اگر اس کے حصول میں چین جیسے دور دراز ملک میں جانے کی مشقت اور تکلیف اٹھانا پڑے تو ضرور اٹھائے، مگر علم حاصل کرے. مگر وہ علم کون سا ہے؟ کیا وہ فزکس کا علم ہے؟ کیا وہ میتھمیٹکس کا علم ہے؟ کیا وہ دنیاوی علوم ہے؟ امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ فرض علم سے اسکول اور کالج کی دنیاوی تعلیم مراد نہیں. لہذا سب سے پہلے اس سے مراد کیا ہے؟ اس علم سے مراد سب سے پہلے بنیادی عقائد کا سیکھنا فرض ہے. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ غور کیجئے. اس کے بعد نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے مفسدات، پھر رمضان و مبارک کی تشریف آوری پر فرض ہونے کی صورت میں روزوں کے ضروری مسائل، زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کے مسائل، حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے مسائل، نکاح کرنا چاہے تو اس کے مسائل، تجارت کرنا چاہے تو خرید و فروخت کے مسائل، نوکری کرنے والے کے لیے نوکری کے مسائل، نوکر رکھنے والے کو اجارے کے مسائل، وعلی ھذا القیاس، یعنی اسی طرح قیاس کرتے چلے جائیں کہ ہر شخص جس پر جو چیز ضروری ہوتی چلی گئی اس کا علم دین سیکھنا، اس کا علم سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے. ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسائل سیکھنا فرض عین ہے. اس طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے. نیز مسائل قلب، یعنی باطنی مسائل، یعنی فرائض قلبیہ، باطنی مسائل مثلا عاجزی، اخلاص، توکل، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرض ہے. مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں جیسے کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا بھی فرض ہے تاکہ ان گناہوں سے بچا جا سکے. اگر اس کا علم ہی نہیں ہوگا کہ غیبت کیا ہے، عموماً بہت سارے اعمال ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں معلوم، اس کی تاریخ نہیں معلوم ہوتی کہ جو یہ میں عمل کر رہا ہوں یہ عمل میرا کس درجے پر ہے، کیا یہ عمل میرا جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں گفتگو کر رہا ہوں، کوئی غیبت میں تو شامل نہیں، چغلی میں تو شامل نہیں، کہیں یہ تکبر میں تو شامل نہیں. اس کا علم کب ہوگا؟ جب اس کے بارے میں اس کی تعریف جانیں گے کہ تکبر کی تعریف کیا ہے، غیبت کی تعریف کیا ہے. عموماً غیبت کرنے والوں کو جب یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی غیبت نہ کریں تو وہ یہ کہتا ہے یہ بات تو جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تو اس کے اندر موجود ہے، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کے اندر موجود ہے. اب جو عیب اس کے اندر موجود ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی غیر موجودگی میں کیا جا رہا ہے، غیبت ہی تو ہے. مگر وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا. ان تمام باتوں پر غور کرتے چلے جائیں تو علم کی کمی کی وجہ سے وہ نہ تکبر کو جانتا ہے، نہ غیبت کو جانتا ہے، نہ چغلی کو جانتا ہے، نہ شماتت کو جانتا ہے، ان برے اعمال اور ان رذائل کو نہیں جانتا، نہ ان کی تعریفات کو جانتا ہے. آج اکثریت اس طرح کے علم سے دور دکھائی دیتی ہے. عرصہ دراز تک نماز پڑھنے والیوں کو وضو کا درست طریقہ نہیں معلوم ہوتا کہ وضو کس طرح کرنا ہے، فرائض کتنے وضو ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں، واجبات کتنے ہیں نماز کے اندر. اسی طرح اسلامی بہنیں رمضان کے روزے اور حج و زکوٰۃ کے ضروری مسائل سے ناآشنا ہوتی ہیں اور اس طرح وہ اپنی ان عبادات کو ضائع کر بیٹھتی ہیں. اسی طرح باطنی امراض جو ہیں حسد، بغض، تکبر، کینہ، چغلی، بہتان، ان کا علم بھی جاننا ضروری ہے، لیکن ایک تعداد ہے جنہیں ان کی تعریف تک نہیں آتی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کا علم حاصل کرنا فرض ہے، لہذا علم دین سیکھ کر ان تمام امور سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ شیخ الحدیث علامہ عبد مصطفیٰ عازمی فرماتے ہیں، آج کل مسلمان مردوں اور عورتوں میں علم دین سیکھنے سکھانے اور دین کی باتوں کے جاننے کا جذبہ اور ذوق و شوق تقریباً مٹ چکا ہے، اس لیے ہر طرف بے عملی کا سیلاب بڑھتا جا رہا ہے۔ ہزاروں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین و مذہب سے آزاد، خدا اور رسول سے بیزار ہو کر جانوروں کی طرح بے لگام ہو رہے ہیں۔ اس بے عملی کے طوفان کا ایک ہی سبب ہے کہ مسلمانوں نے خود بھی دین کا علم پڑھنا چھوڑ دیا اور اپنے بچوں کو بھی علم دین نہیں پڑھایا۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ مسلمان مرد و عورت خود بھی فرصت نکال کر دین کی ضروری باتوں کا علم حاصل کرے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی ضروری باتیں بچپن ہی سے بتاتے اور سکھاتے رہیں۔ اگر اپنے بچوں کو علم دین پڑھا کر عالم دین نہیں بنا سکتے تو کم سے کم ان کو دین کا اتنا علم تو سکھا دیں کہ وہ مسلمان باقی رہ جائیں۔ کتنی ضروری بات زبردست عالم دین نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی۔ علم دین کے فضائل ہم نے سنے اور مزید سنیں گے، مگر اس کے فوائد کب ملیں گے؟ کہ جب ہم علم دین کی جستجو کریں گے، کوشش کریں گے۔ آئیے ایک حدیث پاک ہم سنتے ہیں جس سے انشاءاللہ رحمان ہمیں مزید ترغیب حاصل ہوگی کہ علم دین سیکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ کے فرائض کے متعلق ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر سنیے، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ کے فرائض کے متعلق ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ارشاد پاک سننے کے بعد میں کبھی بھی کوئی حدیث نہ بھولا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو ہے علم دین کی کیسی برکتیں ہیں اور کیسی بشارت ہے علم دین حاصل کرنے کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی مقامات پر علم دین کے فضائل کے متعلق ہمیں ارشاد فرمایا، آئیے وہ بھی ہم کچھ سنتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بہترین عبادت علم کا حاصل کرنا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم سیکھے پھر اپنے بھائی کو سکھائے۔ ایک حدیث میں فرمایا، جو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے صبح یا شام کو چلا وہ جنتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، جو شخص علم کی طلب کرتا ہے تو وہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو حریص آسودہ نہیں ہوتے، ایک علم کا حریص کہ علم سے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور ایک دنیا کا لالچی یہ کبھی بھی آسودہ نہیں ہوگا۔ فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے بروز قیامت سب سے زیادہ حسرت اس کو ہوگی جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے اسے حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اس سے سن کر دوسروں نے تے نفع اٹھایا مگر خود وہ اس نے اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے اپنے علم پر عمل نہ کرتے ہوئے نفع نہ اٹھایا۔ تو اب فرصت بھی ہے، وقت بھی ہے، مگر وہ وقت اگر موبائل کی نظر ہو گیا، اگر وہ وقت سوشل میڈیا کی نظر ہو گیا، اگر وہ وقت فضول گپ شپ میں اور دوستوں کے جھمیلوں میں اور فضول صحبتوں میں اگر گزر گیا ہے وہ وقت, اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ہم سب غور کریں کہ ہمارا وقت کس طرح صرف ہو رہا ہے, ہمارا وقت کس طرح صرف ہو رہا ہے, ہمارے شب و روز کیسے صرف ہو رہے ہیں. اگر ہم یہ غور کرتے چلے جائیں گے, اپنا جائزہ لیں گے, فکر مدینہ کریں گے, تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے کیا ذرائع اختیار کرتے ہیں. ہفتہ وار ڈویژن سطح پر جو سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے, اس کو سننے کی ہماری کیا جستجو ہے. اسی طرح جو ہمارے علاقے میں اجتماع ہوتا ہے, اس کو سننے کے حوالے سے ہماری کیا جستجو ہے. ہفتہ وار امیر اہل سنت کا جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, اس کا سننے کے حوالے سے ہم نے کیا کوشش کی ہے. اسی طرح دیگر جو مدنی چینل پر سلسلے ہوتے ہیں, اس کو سننے کے حوالے سے ہم نے کوئی خاص اہتمام کیا ہوا ہے. اگر نہیں ہے تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, پھر ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے, ہمارا وقت صرف ہو رہا ہے. اور وقت صرف ہونے میں اگر یہ وقت ہاتھ پھر دوبارہ نہیں آئے گا, اس لیے کوشش یہی کرنی ہے ہم نے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح جو علاقے میں اجتماع ہوتا ہے, اس کی طرف ہم کوشش کریں کہ علاقائی اجتماع کو ہم جو ہے اس میں شریک ہوں. آئیے کچھ صحابیات کے واقعات سنتے ہیں کہ ان صحابیات کو علم دین کی معلومات کے حوالے سے شوق علم دین کیا تھا. چنانچہ بارگاہ رسالت میں صحابیات حاضر ہو کر پوچھ لیا کرتی تھی, زوجہ رسول ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان علمی کے بارے میں سنیے, تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم دین سیکھنے کا جذبہ بھی پیدا ہو. یہ بات حقیقت ہے کہ تمام امہات المومنین بھی مقام و مرتبے اور فہم و فراست میں دیگر عورتوں سے لائق و فائق اور سب کے سب اعلیٰ درجے کی ولیات اور نہایت عمدہ صفات سے آراستہ اور علم و عمل کی حقیقی آئینہ دار اور امت کی مائیں ہیں. مگر علمی اعتبار سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ سب سے ممتاز ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی علوم و فنون میں اس کامل درجے کی مہارت حاصل تھی کہ آج تک دنیا میں آپ کی فخاد اور علمیت کے چرچے ہیں. نگاہ مصطفیٰ کی بدولت آپ زمانے کی مفتیہ عالمہ محدثہ اور مفسرہ کہلائیں. آپ کے دربار عالی شان سے ہمیشہ ہی علم دین کی کرنیں پھوٹتی رہیں. آپ نے خود کو زندگی بھر خدمت علم دین کے لیے وقف کر دیا. چنانچہ حضرت سیدہ قاسم فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سیدہ صدیق اکبر کے عہد خلافت میں ہی مستقل طور پر افتاء کے منصب پر فائز ہو چکی تھی. سیدہ فاروق اعظم, سیدہ عثمان غنی اور ان کے بعد اپنے وصال مبارک تک برابر فتویٰ دیتی رہی. نیز شارع بخاری فرماتے ہیں کہ آپ کا شمار فقہی مسائل میں زبردست مہارت رکھنے والے صحابہ کرام میں ہوتا تھا. تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, اللہ کی خصوصی فضل و کرم اور مصطفیٰ جان رحمت کی نظر عنایت سے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردست علمی شان و شوکت اور فقہی بصارت, علوم قرآنیہ میں مہارت اور علم میراث وغیرہ میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت حاصل کی. یہی وجہ ہے کہ جب کسی مسئلے کو سمجھنے میں صحابہ کرام کو کسی قسم کی دشواری پیش آتی, تو وہ اپنی علمی پیاس بجھانے اور اپنی الجھن کو سلجھانے کے لیے بے ساختہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو جاتی. چنانچہ سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب پر جب بھی کوئی بات پیچیدہ ہوتی, ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بارے میں سوال کرتے آپ سے اور آپ کے پاس اس کا علم پاتے. اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اب تک کوئی بیوی ایسی عالمہ فقیہ پیدا نہیں ہوئی جیسی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوئی. آپ نے علوم قرآنیہ اور علوم حدیث کی آپ جامع تھی اور بڑی فقی تھی. تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, علم دین کی اہمیت و فضیلت سننے کے بعد ہمیں اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جس کے پاس جتنا وقت ہو مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے, اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے, علم دین سے بھرپور مدنی چینل کے سلسلے دیکھیے اور ہفتہ وار مدنی مذاکرہ سنیے کہ مدنی مذاکرے میں معلومات کا ڈھیروں خزانہ موجود ہوتا ہے. علم و حکمت کے عظیم مدنی پھول ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ للبنات بھی قائم ہے جس میں ہزار ہا طالبات درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہی ہے. سینکڑوں اسلامی بہنیں علم دین حاصل کر کے سند فراغت بھی پا چکی ہیں. آپ بھی اپنا نام ان خوش نصیبوں میں داخل کروائیے. آپ نہیں داخل ہو سکتی, اپنی مدنی منیوں کو داخل کروائیے, اپنے رشتہ داروں اور اپنی اسلامی بہنوں پر انفرادی کوشش کیجیے. انشاءاللہ الرحمن اس سے علم کی روشنی پھیلے گی اور جہالت کے اندھیرے چھٹیں گے, اور وہیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. باب المدینہ کراچی میں قائم جامعۃ المدینہ للبنات میں زیر تعلیم ایک اسلامی بہن کا بیان ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا مجھے جنون کی حد تک شوق تھا. صوم و صلات سے غافل, نیکیاں کمانے سے قائل, دینی معلومات سے جاہل, میں اپنی قیمتی زندگی کے لمحات کو برباد کر رہی تھی. میرا انداز گفتگو بالکل بازاری تھا, اخلاقیات جیسی انمول صفات سے بھی ناشنا تھی. انٹر کے ایگزام کے بعد علاقے کی اسلامی بہن نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے کا ذہن دیا, تو میں نے مدرسۃ المدینہ بالغات میں تجوید و قرآت کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی. میں نے قرآن پاک سیکھنے کی ٹھان لی اور اس مدرسے میں داخلہ لے لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں کی ترغیب پر میں نے امیر اہل سنت کے سلسلے میں بھی میں شامل ہو گئی, یعنی قادریہ عطاریہ بن گئی. اسی دوران ایک اسلامی بہن نے مجھے ترغیب دلائی کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہیں, دینی تعلیم کی طرف مزید آگے بڑھیے. چنانچہ میں نے پکا ارادہ کیا کہ میں جامعۃ المدینہ للبنات میں داخلہ لے لوں. چنانچہ میں نے جامعۃ المدینہ للبنات میں داخلہ لیا. یہاں کا تعلیمی طریقہ کار مجھے بہت اچھا لگا, اور یوں میں دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئی, اور الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت سے مجھے پردے جیسی عظیم نعمت حاصل ہو گئی, اور میں اب برقعے سے رہتی ہوں. ٹی وی پر فلمیں ڈرامے جیسی بری عادتیں بھی چھوٹ گئیں, اور اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے مجھے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کی صورت میں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی, اور اس وقت میں تادم تحریر حلقہ مشاورت کی ذمہ دارہ کی حیثیت سے مدنی کاموں میں مصروف ہوں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مشکبار مدنی ماحول کو دن 25ویں اور رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, غور کیجئے, اگر ہم حصول علم کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ رحمان ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. چاہے شیطان راہ میں کئی رکاوٹیں کھڑی کرے, مگر ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہے. ہمت نہیں ہارنی, رکاوٹیں آتی رہتی ہیں, مگر اگر ہماری کوشش ہوئی, عربی مقولہ ہے, من جد وجد, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا, انشاءاللہ رحمان سستی دور کریں گے, چستی پیدا کریں گے, تو انشاءاللہ رحمان ہمارے لیے منزل آسان ہوتی چلی جائے گی. قرآن پاک مدرسۃ المدینہ بالغات کی بھی یہاں ترغیب ہمیں ملی کہ اس میں قرآن پاک کی تعلیم مخارج کے ساتھ قرآن پاک ناظرہ پڑھایا جاتا ہے. بہت سی اسلامی بہنیں اور بہت سارے اسلامی بھائی مدنی ماحول میں تو آ جاتے ہیں 2 سال 5 سال 7 سال, مگر اس طرف توجہ نہیں ہوتی ان کی کہ ہم نے قرآن پاک جو ہے وہ تجوید سے پڑھنا ہے. بہت سے کو یہی نہیں معلوم ہوتا تجوید کیا ہوتی ہے, مخارج کیا ہوتے ہیں. عموماً جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ لیں, وہ کہتی ہیں بچپن میں نے کسی جو ہے گھر پر پڑھانے آیا کرتی تھی خاتون, ان سے پڑھ لیا تھا. جب ان سے کہا جاتا ہے آپ نے مخارج سے پڑھا ہے قرآن پاک, آپ نے تجوید سے پڑھا ہے قرآن پاک, بعض اسلامی بہنیں اسلامی بھائی وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بڑے ہی تعجب کا شکار ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے, مخارج کیا ہے, تجوید کیا ہے, تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کو عربی لب و لہجے پر پڑھنا ہے, اور قرآنی جو ہے جو الفابیٹ ہیں وہ اس کے مخارج ہیں, اس کی نکلنے کی جگہیں ہیں کہ جو ہے اس میں فرق کرنا ہے. بعض حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں, بعض حروف ایسے ہیں جن جو قریب المخرج ہیں, جو ایک قریب قریب ان کے مخارج ہیں, جگہ سے نکلنے کی جگہیں قریب قریب ہیں, مگر دونوں میں فرق ہے. مثلا سین میں اور صاد میں فرق ہے, سین میں اور صاد میں فرق ہے. اسی طرح تو تا اور تو میں فرق ہے. اگر یہ فرق نہ کیا جائے تو بعض صورتوں میں معنی فاسد ہو جاتے ہیں اور یوں نماز ضائع ہو جاتی ہے. ماحول میں آ گئے, 5 سال ہو گئے, 7 سال ہو گئے, افسوس قرآن پاک ناظرہ بھی نہ پڑھ سکے. قرآن خانی میں گئیں, اب ہم قرآن نہیں پڑھ رہی. کیوں نہیں پڑھ رہی؟ اس لیے نہیں پڑھ رہی قرآن پاک, یا اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ بھائی مخارج سے قرآن پاک نہیں آتا. کب تک ہم بہانے بناتے رہیں گے, کب تک بہانے بناتی رہیں گی؟ مدرسۃ المدینہ للبنات موجود ہے, مدرسۃ المدینہ بالغات موجود ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان موجود ہیں پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی اسلامی بھائیوں, پیارے اسلامی بھائیوں کے لیے. مگر سستی اور کوتاہی کے کیا کہنے کہ سالہ سال گزر جانے کے باوجود اس طرف توجہ نہیں ہوتی. اکبر الہ آبادی کا دل جلا اور اس نے کہا, انگلش کی روانی ہے, آتی انہیں جاپانی ہے. کہا قرآن بھی سیکھا, کہا شرم سے پانی پانی ہے. انگلش کی روانی آ گئی, موبائل چلانا سیکھ لیا, سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا سیکھ لی, علوم و فنون حاصل کر لیے. افسوس یہ سارے معاملات تو سیکھ لیے اس لیے کہ اس میں دلچسپی تھی, مگر مخارج سے قرآن پڑھنا نہ سیکھا, مخارج کے ساتھ صورتیں نہیں سیکھی, مخارج کے ساتھ قرآن نماز کے اذکار نہیں سیکھے. سالہ سال گزر جاتے ہیں مگر شرم کی وجہ سے کسی قاریہ کو, اور اسلامی بھائی کسی قاری کو اپنی نماز نہیں سناتے. غور کریں, وہ عبادت جس کا قرآن مجید میں بارہا ذکر ہوا, جو دن میں 5 مرتبہ کی جاتی ہے, اتنی اہم اور اعظم عبادت, اس عظیم عبادت کے جو اذکار ہیں, قرات اس میں فرض ہیں, اذکار ضروری ہیں, اگر وہ مخارج کے ساتھ ادا نہ کیے جائیں تو بعض صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, وہ اہم اور اعظم عبادت جو کوئی 20 سال سے کر رہا ہے, کوئی 30 سال سے کر رہا ہے, کوئی 40 سال سے کر رہا ہے, کیا کبھی آپ نے جو ہے اپنی اس نماز کو کسی درست خواہ کو, کسی صحیح قاریہ کو سنایا کہ میں جو سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں, یا جو میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں, میں جو التحیات پڑھ رہا ہوں, میں جو رکوع کی تسبیح پڑھ رہا ہوں, یا میں رکوع کی تسبیح پڑھ رہی ہوں, کیا میری رکوع کی تسبیح درست ہے؟ کیا میری سجدے کی تسبیح درست ہے؟ کیا میرے تشہد میں جو میں التحیات پڑھ رہا ہوں, پڑھ رہی ہوں, کیا درست ہے؟ اگر آپ کی نماز میں یہ اذکار یا قرآن کی صورتیں اگر آپ کی درست نہیں ہیں, اور اگر آپ کی نماز فاسد ہو رہی ہے, تو آپ مشقت کر رہے ہیں, آپ مشقت کر رہی ہیں. پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوشش کرتے چلے جائیں اور ہماری کوششیں رائے گا چلی جائیں. اس لیے آج اجتماع کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے, علم دین کے فضائل کو سنتے ہوئے, اور علم دین کے اتنے فضائل سننے کے بعد اپنا ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ رحمان میں علم دین کو حاصل کروں گی, چاہے وہ تجوید کا علم دین ہو, چاہے وہ سنتوں کی صورت میں علم دین ہو, اجتماعات کی صورت میں بھی علم دین ملتا ہے, اسی طرح مدنی حلقوں میں علم دین حاصل ہوتا ہے, مدنی چینل پہ علم دین حاصل ہوتا ہے, مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتابوں سے انشاءاللہ رحمان علم دین حاصل ہوتا ہے. اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغات میں جو ہے وہ قاعدہ شروع کر دیجئے, قرآن پاک ناظرہ پڑھنا شروع کر دیجئے, انشاءاللہ رحمان آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مستقل وابستہ رہیں, انشاءاللہ رحمان آپ اس کی برکتیں دیکھیں گی. بہت ساری اسلامی بہنیں یہ کہتی ہیں, کہتی ہوں گی, اسلامی بھائیوں کو کہتے سنا کہ ہمارا دل اب ذکر میں نہیں لگتا. شروع میں دل بھی لگتا تھا, رونا بھی آتا تھا دعا کے اندر, اب ہم اجتماع میں جاتے ہیں نہ دل لگتا ہے, نہ آنسو بہتے ہیں, نہ وہ پہلے جیسی بات رہی. کبھی غور کریں, جب کوئی شخص مریض ہو جاتا ہے تو اس کو غذا اچھی نہیں لگتی, کڑوی محسوس ہوتی ہے. عام شخص جو بیمار نہیں ہوتا اس کے لیے غذا اچھی ہوتی ہے, مگر جو بیمار ہے اس کے لیے دوا, اس کے لیے غذا کڑوی ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ بیمار ہے. اگر آپ پابندی وقت کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مستقل وابستہ رہے، کبھی اجتماع میں آئیں کبھی نہیں آئیں، کبھی مدنی حلقے میں شامل ہوئیں کبھی نہیں ہوئیں، کبھی ڈویژن کے اجتماع میں شریک ہوئیں کبھی نہیں ہوئیں، کبھی مدرسۃ المدینہ بالغات میں شامل ہوئیں کبھی نہیں ہوئیں، اس طرح اگر استقامت نہیں رہے گی تو پھر ہماری قلب کی کیفیت بھی تبدیل ہوتی رہے گی. جو اسلامی بھائی پابندی سے درس میں شریک ہوتے ہیں، بارہ مدنی کاموں میں حصہ لیتے رہتے ہیں، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ آتے رہتے ہیں، علاقائی مدنی دورہ کرتے رہتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ دیگر مدنی کاموں میں شامل رہتے ہیں، ان کے دل بھی لگا کرتے ہیں عبادت میں، ان کو قرآن پاک کی لذت بھی ملتی رہتی ہے، ان کو ذکر میں لذت ملتی رہتی ہے، ان کو دعا میں کیف و سرور ملتا رہتا ہے. بات یہ ہے استقامت کے ساتھ سارے کام کرنے ہیں. اگر استقامت کی راہ میں جو رکاوٹ ہے اس میں ایک موبائل فون ہے، ایک اسمارٹ فون جو ہے وہ بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، بری صحبت بھی ہے، اور جو ہے بری جمیلے بھی ہیں، اور یہ تمام معاملات کو ہمیں دور کرنا ہوگا. اچھی صحبت اختیار کرنی ہوگی، سوشل میڈیا سے جان چھڑانا ہوگی. اسی طرح اسمارٹ فون پر ضرورت کے علاوہ اس کو اگر چھیڑیں گے اور ضرورت کے علاوہ اگر اس کو وقت دیں گے تو پھر استقامت باقی ہونا ذرا مشکل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہیں، بارہ مدنی کام اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے جو مدنی کام ہیں اس سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ رحمان استقامت ملتی رہے گی. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.